خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لی ہے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. اور یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے آبانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور مسجد میں کھانا پینا وغیرہ آ گیا تو نہیں کھا سکتے، اور کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں ہو سکتی. البتہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود ترتیب کر لیجئے، مثلا 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب چاہیں تو کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مجھے امیر سنت سے یہ سوال کرنا ہے کہ یہ عقیقہ کرتے ہیں اور عقیقے کے جو لفافے دیتے ہیں نا، تو یہ لفافے لینا اور لفافے دینا اس کا کیا حکم ہے؟
اور جہاں کا جیسا رواج. اب اگر یہ خوشی سے دے رہے ہیں، خوشی سے لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر یہ ہے کہ نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے، تو شر سے بچنے کے لیے کوئی دے رہا ہے تو اب یہ رشوت ہے. تو شر سے اگر شر پہنچے گا بےچارا اس لیے دے رہا ہے تو دینے والا گناہگار نہیں ہے، لینے والا گناہگار. تو عام طور پر شادیوں میں اس میں یہ دیتے ہیں لوگ، اور عموماً خوشیوں سے ہی دیتے ہیں. اس میں خامہ کا گھسیٹ کر اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے.
کچھ برادریوں میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ زکات کی مد میں فنڈ ان میں بنائے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ آپ اپنی زکات کا پیسہ ہمیں ہی دیں، ہمارے پاس ہی جمع کروائیں، ہم اس کا استعمال کریں گے. تو پھر ہمیں مجبوراً اپنے زکات کے پیسے جو ہے وہ برادری کے اس فنڈ میں دینے پڑتے ہیں، اور وہ پھر اس کو جو ہے آگے برادری میں کچھ ایسے لوگ جو امیر کبیر ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ فوتگی کیا وہ اس کو اس پر خرچ کرتے ہیں فوتگیاں اس کے سلسلے میں، تو حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے. تو آیا یہ پیسہ ان کو اس پر خرچ کرنا ٹھیک ہے ان کے لیے، اور ہمیں ان کو زکات دینا یہ ٹھیک درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرما دیں.
کوئی بھی ادارہ ہو نا، اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ علماء کی رہنمائی حاصل کر کے کام چلائیں، ورنہ یہ حقیقت ہے برادریوں میں، سماجی اداروں میں، ہسپتالوں میں جو زکاتیں لی جاتی ہیں ان کا مس یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک بار مطلب برادریاں جمع کی تھی، برادریوں میں جو لیڈر ہوتے ہیں نا ان کا الگ سے کوئی اجلاس کیا تھا، مدنی مذاکرہ کیا تھا، سوال جواب کیا تھا. بعض اس میں ماشاءاللہ وہ ایسے بھی ابھر کے آئے جو ڈرے تھے، خوف خدا ان میں پیدا ہوا تھا. میں نے کہا یہ زکات کا مطلب ایک دم سے یہ سب پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. زکات میں یہ شرط ہوتی ہے کہ مالک بنایا جائے. اب مثال کے طور پر کوئی واقعی حقدار ہے اس کو بھی زکات کا انجیکشن آپ گھونپ دیں گے نا تو زکات نہیں ہوگی. ہاں انجیکشن جو بھی ہے اس کو دے دیا, یہ مالک ہو گیا, اس نے قبضہ کر لیا, اب یہ بولتا ہے کہ مجھے انجیکشن لگا دو تو جائز ہو جائے گا, زکات ہو جائے گی. تو یوں مطلب یہ زکات سے علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور علاج زکات اس سے نہیں ہوتا, زکات میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے. اب جیسے کہ ہاسپٹل میں کوئی بیڈ ہے تو اس کا کرایہ زکات میں سے کاٹ لیتے ہیں, تو جو بھی اس کو دوائیں اس کو دی جا رہی ہیں, ڈاکٹر کی فیسیں, یہ وہ, یہ سب میں یہ زکات کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو جو دوا ایسی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو مالک بنا دیا تو اتنے حصے کی تو زکات ہو جائے گی, لیکن یہ عام طور پر جو انداز ہے نا یہ زکات برباد ہو رہی ہوتی ہے, دینے والے کی بھی بیچارے کی نصیب, اور یہ اس طرح یہ گناہوں کا بار لگ رہا ہوتا اور یہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو علماء کے بغیر قدم اٹھانا جو ہے نا یہ اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا ہے. یہ نا اس طرح کے لوگ بعض اوقات علماء سے سیٹ بھی نہیں ہوتے, ان کو بیچاروں کو نہیں اتنا سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکات کب فرض ہوتی ہے, کیسے ادا کی جاتی. تو پھر تو یہ علماء ہی تو بتائیں گے یار, اور کون بتائے گا آپ کو؟ مسلح پر کوئی نہیں کھڑا کرے گا, عالم کوئی کھڑا کرے گا نماز پڑھانے کے لیے. تو جہاں اسلام کے معاملات ہیں, شریعت کے معاملات ہیں, وہ علماء ہی بتائیں گے ہمیں, عوام وہ لیڈر یا اس طرح کے لوگ نہیں بتائیں گے. یہ ہے مطلب بہت خرابیاں ہیں. اس لیے زکات ان اداروں کو اگر اتنا سا یہ کر لے نا کہ یہ زکات جیسے جمع کر لی, اب وہ اس کا شرعی حیلہ کر لیں, اس کا طریقہ بھی دارالافتاء اہل سنت سے آ کر آپ ترکیب بنا لیں. ہم نے تو آفر کی تھی ان کو کہ دارالافتاء اہل سنت تشریف لے آئیں, یہ سب کچھ کریں, مطلب ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن تو یہ کہ ہیلا کر لے, ہیلا کرنا کوئی زیادہ لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ابھی اس میں سمجھا نہیں سکوں گا, اس میں شاید گڑبڑ ہو جائے گی. تو شرعی ہیلا کر لے تو اب وہ زکات کا جس کو مالک بنایا یہ اس کے حق میں زکات تھی, جبکہ وہ تھا حقدار جس سے ہیلا کیا, اب اس نے رقم اس کے پاس ہے, اب وہ رقم آپ کو دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے ذریعے علاج کریں, جو بھی کریں نیک کام. تو اب اس میں غریب کا, امیر کا, سید کا, غیر سید کا, سب کا علاج اس کے ذریعے جائز ہو جائے گا.
لیکن عمرہ کے لیے اس طرح ہیلا کروانا جائز نہیں ہوگا, جو ہیلا ہوگا وہ ہوگا اسی کے لیے کہ جو غربا ہیں اور ایسے ہیں کہ جن کو زکات ویسے نہیں لگ سکتی تھی, پھر اس طرح لگائی گئی ہے. یہ جو بتا رہے ہیں اپنے برادری کا کہ عمرہ ہوتے ہیں, امیر لوگ ہوتے ہیں, اور ان کے لیے بھی اس طرح کیا جاتا ہے, اور ایسے معاملے میں کیا جا رہا ہے کہ جہاں ہیلے کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے, یعنی کھانا کھلایا جا رہا ہے اس میں اپنا میت کے اندر, تو وہاں ہیلے کی بھی شرعاً اجازت نہیں.
سر وہ یہاں ایسی ضرورت ہے کہ صرف غریب علاج کرنے کے لیے آئے گا ہی نہیں, متوسط الحال آئیں گے کہ جو غنی ہی کی تعریف میں ہوتے ہیں, پھر تو بہت دشوار ہو جائے گا. اور یہ مطلب فیس بھی لیتے ہیں, سب کو مفت نہیں دے رہے ہوتے, کسی کو مفت دیں گے, کسی کو فیس دیں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ ہیلے کے ذریعے یہ ادارے چل سکتے ہیں. ہاں وہ میں سمجھتا ہوں آپ جو فرما معلوم مجھے, تو وہ ہم نے مشورے یہی دیے تھے کہ اس طرح وہ ہیلا کر کے اپنے ادارے چلائیں, ورنہ چلا نہیں سکتے, اتنا گناہ مطلب ہو رہا ہے جس کی حد نہیں. ہاں اصل تو حقدار زکات کے غریب ہی ہیں, اب غریب کو ہی دینا ہے تو ہیلے کی ضرورت بھی نہیں ہے, حقدار جو ہے, لیکن وہ جس انداز میں دے رہے ہیں نا کہ وہ مالک نہیں بنا رہے, تو اس لیے وہ ہیلا کر کے وہ کام کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ جس نے ان کو ہیلے کے ذریعے رقم دی, اب وہ جیسی اجازت دے تو اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ فیس بھی لے سکیں گے, دواؤں کی فیسیں لیتے ہیں, کم لیتے ہیں کسی سے, شاید آدھی فیس لیتے ہوں گے, شادی کی مدد کرتے ہیں, یہ سب یہ کام کرتے ہیں نا, تو یہ ہیلے کی رقم سے ہی ہو سکتا ہے, ڈائریکٹ زکات سے بہت دشوار ہوتا ہے. اب سادات کرام ہے, اب اس میں کیا غریب کیا امیر, ذرا غریب سید کو بھی زکات تو دی ہی نہیں جا سکتی, لیکن ہیلے کے ذریعے ان کی بھی خدمت کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ کہ جو بھی عرض کیا گیا, دارالافتاء اہل سنت سے سماجی ادارے کے اگر جو بھی سن رہے ہوں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ظالم تعالی سنت پر حاضری دیں اور ان سے سمجھ کر آپ اس طرح اپنی زکوٰۃ فطرے کی جو رقمیں ان کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار بھی بنیں گے, ورنہ یہ کہ شاید بہت بڑا اپنے آپ پر تاوان لگے گا نا, بہت بڑا بوجھ رہے گا, لوگوں کی زکاتیں ضائع ہو رہی ہیں, ساری آپ کو پیمنٹ پلے سے کرنی پڑے گی, وہ بھی جس نے زکات دی اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی کہ اس کی رقم ہلاک ہو گئی, ختم ہو گئی, آپ نے اس طرح استعمال کر دی, انہوں نے آپ پر اعتماد کیا, وکیل کیا آپ کو, مالک تو نہیں کیا تھا زکات کا, تو اس طرح یہ کہ اس میں ہیں بہت مسائل, پیچیدگیاں ہیں, باریکیاں ہیں, جیسے مدارس میں اور یہ استعمال ہوتی ہے زکات, تو یہ بھی ہیلا کر کے ہی استعمال ہوتی ہے, ڈائریکٹ تو غریب طالب علم پر تو پھر وہ خرچ کرنے میں بہت مسائل ہوں گے, کہ جیسے اب غریب طالب علم ہے تو اس کو کتابوں, یعنی حقدار ہو تو اس کو کتابیں تو دی جا سکتی ہیں, بھائی چلو ان کو کتابیں دے دی, مالک بنا دیا, صحیح ہے. اچھا اب جو استاد پڑھا رہا ہے اس کو تنخواہ دینی ہے تو اس کو تو زکات نہیں دے سکتے نا, تو وہی ہیلے کی بھی رقم سے اس کو تنخواہ دی جائیے, اس طرح بہت سارے کام تھے, بجلی بتی یہ بل وغیرہ یہ کوئی بھی زکات سے نہیں دیے جا سکتے, یہ ہیلے کی رقم ہوگی نا تو یہ سارے کام بھی کیے جا سکتے ہیں, کھلانا پلانا, اب کھلاتے ہیں تو بعض طلبا تو حقدار ہوتے ہیں, بعض طلبا حقدار نہیں ہوتے لیکن دینی مدارس میں بھی پڑھ رہے ہوتے, تو اس لیے وہ ہیلے کی رقم ہوگی نا تو سب کو کام آ جائے گی, سید سادات بھی پڑھ رہے ہوتے مدرسوں میں تو وہ تو زکات ان کو تو دینی ہی نہیں ہے, وہ تو ہوگی ہی نہیں زکات, تو اب یہ ہیلے کی رقم ہوگی تو وہ بھی کھا سکیں گے, اس لیے شرعی ہیلا یہ ہمیں مطلب بہت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے جو اسلام نے ہم کو دیے, لیکن بعض اپنی مطلب عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس ہیلے کا بھی انکار کرتے, حالانکہ اس ہیلے کا ثبوت تو قرآن سے ہے, تو ان کو معلومات نہیں ہوتی, تو یہ بولتے ہیلا ہلالا ہماری سمجھ میں نہیں آتا, یہ سنے اس طرح کے لوگوں سے مطلب وہ جبلے, اللہ علم دین کا فیضان ہم کو نصیب فرمائے.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے, کیا جو صرف دعوت اسلامی کا کام کرے وہی دعوت اسلامی والا ہے, اگر جو آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کا مرید بھی ہو کیا وہ دعوت اسلامی والا نہیں ہے؟
اللہ اللہ, وہ دعوت اسلامی کی کوئی باقاعدہ ممبر شپ تو ہے نہیں, نہ کوئی فیس ہے رکنیت کی, اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی ہے تو اس کا باقاعدہ کوئی ایسی ترکیب ہے نہیں کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے اور یہ نہیں ہے, ہمارا کوئی اس میں تے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یوٹیوب پر ایک سوال ہے, کیا نماز پڑھتے ہوئے دل میں دعائیں کر سکتے ہیں؟
سجدے میں تو دعا کی تو حدیثیں موجود ہے کہ سجدے میں اللہ سے بندہ قریب ہوتا تو دعا کر سکتا ہے, لیکن یہ کہ نماز میں جو سجدے میں دعا کریں گے عربی میں,
اصل میں نفلی نمازوں کے لیے ہیں
جی,
اور جو عربی زبان میں ہوگی اسی میں ہوگی, اور پھر یہ کہ وہ باتیں کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہیں, لوگوں سے اس کا سوال نہیں ہوتا, جیسے کھانا کھلانے کے حوالے سے, تو اس طرح کی دعا نہیں کر سکتے, وہ دوسری دعا کریں گے.
حسن قادری یوٹیوب پر انہوں نے پوچھا ہے, کیا رات کو لیٹ نائٹ کھانا کھانے کے میڈیکلی نقصانات ہیں؟
آج کل تو یہ ہمارے یہاں بڑے شہروں میں شاید یا کئی طبقوں میں سا ہے کہ وہ رات کو 11 بجے گھر پہنچتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, پھر اوندھے پڑے رہتے ہیں, سو جاتے ہیں, تو یہ اب میڈیکلی تو خود ہی سمجھتے ہوں گے کہ ان کا پیٹ جو ہے نا کسی مطلب ان کو ستاتا ہوگا ان کا پیٹ, پھر خالی یہ بظاہر تو پیٹ خراب ہوا, باقی جو تقسیم جو ہے پیٹ نکلے گا بھی اس سے, بدن بھی موٹا ہوگا اور بہت ساری مطلب اس میں وہ تکلیفیں اور بیماریاں ہو سکتی ہیں, تو اس لیے وہ کھانے کے فوراً بعد تو سنانی چاہیے, یہ ہمارے یہاں رواج ہے, اس طرح رواج کیا لوگوں کی بس عادتیں خراب ہیں, شادی کی دعوتیں بھی تو آدھی رات کو تو کر دیتے ہیں یار, یہ اور اسی مرغن غذائیں وہ کھا کر پھر بندہ جب فوراً جا کے گھر سوئے گا تو پھر ظاہر پیٹ پکڑ کے روئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یوٹیوب پر اسماعیل رضا بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں جانے انجانے میں گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے کا آسان طریقہ بتا دیجئے.
اللہ اللہ، گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گناہ کا جسے تذکرہ کرے کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور ندامت اس فیل کرے، شرمندگی اس کو یعنی کہ محسوس ہو، شرمندہ ہو اور عرض کرے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور دل میں یہ عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ بھی میں بچ تو نہیں سکوں گا، یہ ہے تو پھر یہ توبہ نہیں ہے، فائنل ڈیسیزن ہو اس کا کہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، تو یہ توبہ پوری ہوگی. پھر کبھی خدا نہ خواستہ ہو گیا گناہ تو وہ دوبارہ اسی طرح توبہ کرے. توبہ کرتے وقت ذہن میں ہونا چاہیے کہ آئندہ نہیں کروں گا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، قیامت کب آئے گی؟ سنا ہے قیامت 60 سے 70 سال میں آ جائے گی.
سنی سنائی پر یقین نہ کیا جائے، قیامت کی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں، اور قیامت آئے گی یہ یقین ہے، ایمان ہے قیامت آئے گی. اب اس کی فکس تاریخ تو ظاہر ہے کہ وہ 60-70 سال، تو یہ کہنا تو یہ تو ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے. بہت ہی مطلب نشانیاں بھی کئی کافی باقی ہیں.
ایس ایم ایس ہے کہ میرا 17 سال کا بیٹا تھا جس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، کیا وہ شہید کہلائے گا؟ اور ماں باپ کے لیے کچھ صبر کے مدنی پھول ارشاد فرمائے.
اللہ کریم ان کو غریق رحمت کرے، بے حساب بخشے، گناہ معاف کرے. ان کے والدین کو اللہ کرے صبر آ جائے. ارے جوان بیٹے کا صبر دشوار ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہ اس کے سوائے چارہ بھی نہیں نا. کربلا میں بھی تو علی اکبر شہید ہوئے تھے جو 18 سال کے جوان تھے، اور ان کے ماں باپ نے بھی صبر ہی کیا تھا، کوئی واویلا وغیرہ نہیں مچایا تھا، صبر کیا تھا. تو آپ بھی صبر کریں، اور صبر نہ بھی کرے تو جانے والا پلٹ کر آئے گا نہیں، بلکہ صبر کا ثواب چلا جائے گا. بعض اوقات بے صبری میں لوگ کفریات بھی بک دیتے ہیں، مثلا یا اللہ تجھے اس کی بھری جوانی پر رحم نہیں آیا، اگر یہ جملہ کہہ دیا تو اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، اللہ کو بے رحم کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے، زبان کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اب یہ کہ بہار شریعت میں یہ کہ کسی پر دیوار گر جائے تو وہ شہید دب کے مر جائے، تو یا جو سواری سے گر کر فوت ہو جائے گر کر تو وہ بھی شہید ہے. اب یہ کسی کو کار نے کچل دیا،
امید یہی کی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ ایک تو دبنا پھر حادثاتی موت کا ہونا، تو اللہ کو شہادت کی جو ہے وہ سعادت عطا فرمائیں.
یہ وہ بابرکت پتھر ہیں جن پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن شریف لکھا گیا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ان پتھروں کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
سبحان اللہ، اگر یہ منسوب ہے سرکار کی طرف سے تو واقعی بہت بڑی یادگار اور تبرک ہے. سامنے تو نہیں چھو سکتے، پیچھے سے بے وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں اس کا پتہ نہیں ہے. ویسے کاغذ کا تو ہے کہ کاغذ پر آیت لکھی ہے تو اس پر بھی اور پیچھے بھی بے وضو نہیں چھو سکتے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ ایک جماعت 8:15 ہو گئی ہے عشاء کی، اور امام صاحب آتے ہیں بعد میں اور آ کر جماعت دوسری کرواتے ہیں، تو اب کیا ایک ہی مسلح پر دو جماعتیں ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں تفصیل.
وہ مطلب ہٹ کے دوسری جماعت ہے، جماعت ثانی نے پہلا امام جو ہے نا، جماعت جو وہاں کی مقررہ جماعت امام معین ہے جہاں اس نے نماز پڑھائی، تو طریقہ اس کا ہے کہ دوسرا اس سے ہٹ کر کرائے تاکہ وہ غلط فہمی نہ ہو، اس کو لوگ پہلی جماعت نہ سمجھے. اصل فضیلت اسی کی پہلی جماعت کی جو مسجد محلہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں.
میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سنت متوارثہ سے کیا مراد ہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں.
وہ سنت جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے اس کو سنت متوارثہ کہتے ہیں.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو وصیت کے مطابق غسل دے سکتی ہے؟
یہ بہار شریعت میں وہ غسل کے تعلق سے میت کے مسئلہ لکھا ہے، بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 812. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے جبکہ موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا امر نہ واقع ہوا ہو جس سے اس کے نکاح سے وہ نکل جائے. مثلا شوہر کے لڑکے یا باپ کو شہوت سے چھوا یا بوسا لیا یا معاذ اللہ مرتدہ ہو گئی اگرچہ غسل سے پہلے ہی پھر مسلمان ہو گئی کہ ان وضو سے نکاح جاتا رہا اور اجنبیہ ہو گئی لہذا غسل نہیں دے سکتی تو عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. وصیت غلط نہیں ہے وہ ٹھیک عمل کرے تو اچھا ہے.
یہاں سے ہمارے ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے اس نامے میں سوال کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ملتان سے آیا ہوں. میرا نام سیف چانڈیو ہے, میں ملتان سے آیا ہوں, شعبے سے میرا تعلق ہے اور میں اکثر آتا رہتا ہوں یہاں. اس مرتبہ بھی میں یہاں جب آیا ہوں تو کچھ نئے ساتھیوں کو بھی ساتھ لایا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں آتا رہوں گا اور مزید ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لاؤں گا یہاں. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ ہم 3 دن اللہ کے گھر میں ٹھہریں گے تو کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں, اور کچھ ایسی باتیں بھی جن سے ہمیں بچنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہاں آ کے ہمیں کوئی فائدہ ہو الٹا ہمیں نقصان ہو جائے, ان باتوں کا بھی ہمیں بتائیں کہ ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے.
ماشاءاللہ, اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, جذبہ ہے آپ کا. اس میں ایسا ہے کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا اور اس کا پورا جدول بنا ہوا ہوتا ہے شیڈول کہ کیا کیا کرنا ہے, تو اس شیڈول کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کا وقت بہت اچھا گزرے گا, بہت کچھ یہاں سیکھنے کو ملے گا. لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے جو آتے ہیں نا, تو وہ جیسا بھی رات کو تو مردنی مذاکرے میں ہیں, پھر یہ کہ بعض ہوتے ہیں کہ رات کو سو جاتے ہیں, ابھی یعنی کہ سوئے پڑے ہوں گے بعض, تو یہ پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر یہ گھومنے نکل جاتے ہیں. باہر شہروں والوں کا خاص یہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا شہر کی رونقیں دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, تفریح گاہوں پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر یہ کھانے کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں کہ ہوٹل میں کھانا مہنگا ہوتا ہے, یہاں کھانا تیار ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. مطلب تو اس طرح نہ کیا جائے, بلکہ جب آئے ہیں 3 دن کا لے کر وقت تو وہ شیطان سے بالکل دامن چھڑا لیا جائے اور یہاں پڑے رہیں. ادھر ادھر جائیں گے تو ذرا پھر تھکیں گے تو پھر وہ سیکھ نہیں سکیں گے. یہاں اگر 3 دن آپ واقعی شیڈول کے مطابق رہیں تو بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ نیت بھی کر لیں, اگر گئے بھی تھے تو اب آئندہ 3 دن پورے کرنے تک جو ہمارا وقت باقی ہے سب اللہ کے گھر میں گزرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی السلام علیکم, میرا نام محمد رمیز ہے, ملتان سے تعلق رکھتا ہوں, 24 میں میرا بھی تعلق ہے. جیسے کہ مجھے یہاں آ کر پتہ لگا ہے کہ اصل حقیقت جو زندگی ہے وہ یہاں پر ہے, باقی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ ایک عجیب سی ہے, لیکن میں یہاں آیا ہوں, میرا دل خوش ہوا ہے اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں واپسی گھر جاؤں اپنے.
ماشاءاللہ.
تو میرا سوال یہ ہے کہ سر, ہم اگر کسی دربار پر, کسی مزار پر, یعنی کہ جیسے غوث پاک ہیں, جیسے پاک پتن ہیں, وہاں سے ہمیں ایک چھلا ملتا ہے, ایک کڑا ملتا ہے, اس کو پہننے کے طریقے آداب کیا ہیں؟ جیسے کہ میرے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے, اس کو پہننے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی کون سی ایسی وجہ ہے جسے ہم, کون سا ایسا دن مبارک ہے جسے جس دن ہم یہ پہن سکتے ہیں؟
بزرگوں کے مزارات یہ چھلے کڑوں کے لیے نہیں ہوتے, وہاں جا کر حاضریاں دیتے ہیں اور اکتساب فیض کرتے ہیں, ان کے نقش قدم پر وہ چلنا ہوتا ہے. بزرگوں نے کڑے چھلے تقسیم نہیں کیے, نمازیں پڑھی ہیں اور نمازیں پڑھائی ہیں اور ہمیں اسلامی زندگی گزارنے کا درس دیا ہے. تو اب یہ وہاں طرح طرح کے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کڑے چھلے لے کر, یہ بےچارے عقیدت میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق بھی کسی بزرگوں سے, بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور یہ جو اسٹیل کی انگوٹھیاں اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کڑے ہوتے ہیں، یہ پہننا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جس میں ایک نگ ہونا ضروری ہے، چاندی کا وزن 4.5 معاشے سے کم ہونا بھی ضروری ہے، وہ ایک انگوٹھی ایک نگ والی جائز ہے مرد کے لیے. باقی دیگر میٹل کی انگوٹھیاں یا چاندی کا چھلا بھی نہیں پہن سکتے، یہ ہے مسئلہ. لیکن یہ طرح طرح کے وزن بک رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی مالی مدد کرتا ہے اور دینے والے اور لینے والے کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو معلوم نہیں، تو کیا اسے پوشیدہ صدقہ کہیں گے؟ یا دینے والے کو تو ظاہر پتہ ہی ہوگا، لینے والے کے علم میں لائے بغیر اس کو دے دیا جائے، جیسے بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں کہ کسی گھر میں سرکا دیے یا نابینا کو دے دیے، تو اسے پوشیدہ صدقہ کہتے ہیں؟ یا پھر لینے والے کو نہیں پتا ہو، دینے والے کو اور دیگر بہت سارے لوگوں کے علم میں یہ بات ہو، تو اسے پوشیدہ صدقہ کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تفصیل ارشاد فرما دیجئے.
اللہ اللہ، بھائی تفصیل بتا، پوشیدہ کی تعریف کیا ہے؟ کان نہیں واقعی ہے نہیں گئے. پوشیدہ کس کو کہیں گے؟ ایک کو بھی پتا نہ چلے یہ تو گوارا نہیں ہوتا نفس کو. جس کے ذریعے دیں گے تو اس کو بھی پہلے کہ اس سے تو اب تو خیر مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، ہم ملیاز کے ہاتھ میں دیں گے تو کم از کم مجھے تو پتا چلے کہ اس نے واہ بھائی 2 لاکھ روپے دیے. یہ ہوتا ہے، مطلب کسی کو نہیں بتانا، میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی اتنی رقم دینی ہے میرے کو، اب بیچاروں نے کر دیا اپنا حساب کتاب پورا. تو مزہ تو اس میں جیسے کہ اب جیسے میں ہوں، اب مجھے تو لوگ جانتے کہ میں کتنا مالدار ہوں، اور میرے پاس ایک آ گئی رقم بل فرض میں کہوں، اور میں اگر وہ 1 لاکھ روپے جو آ گئی میری رقم، اب میں چاہتا ہوں اس کو پوشیدہ رکھوں، تو میں اگر یہ کہتا ہوں اپنے ساتھ جو اس کو کہہ رہی ہے 1 لاکھ روپے تحفے میں آئے، یہ ذرا فیضان مدینہ میں دے دو، یا کہ میرا نام نہیں بتانا، مگر یہ پوشیدہ اس سے تو نہیں رہا. تو میں کہوں نا کہہ رہی ہے یہ 1 لاکھ روپے مطلب جو ہے نا یہ یار فیضان مدینہ کی پیٹی میں ڈال لیں، اور اس کو یہ بتایا ہی نہ جائے کہ یہ کس نے دیے کیا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولنا نا. تو اس طرح مطلب وہ سمجھ جائے گا کہ کسی کو کسی نے دیا ہوگا کہ ڈال دینا، یا وہ مدنی قافلوں کے مد میں دینے ہی ہے، اس کو یوں یار پہنچا دینا. تو اس طرح کوئی بھی ٹیکنیک کی جائے، یا چپ چاپ پیٹی میں صندوق میں ڈال دینا چندے کے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب جیسے کہ میرا جو امپریشن یہی ہوگا نا کہ یہ کہاں سے دے گا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے میں نے بھیجوایا، تو یہ ذہن میں یہی آئے گا کہ اس کو کسی نے دیا ہوگا کہ پہنچا دو، چندہ دے دو. تو یہ مطلب ایک بات بتائی میں، اس طرح بھی ٹیکنیک کر سکتا ہے آدمی پوشیدہ رکھنے کی، لیکن کم از کم ایک کو رازدار عام طور پہ بناتے، اور یہ پوشیدگی پھر یہ لگ نہیں رہی کہ یہ پوشیدگی ہے. یہ ایک کو بتایا وہ 10 کو بتا سکتا ہے، 100 کو بتا سکتا ہے.
اصل تو جو عرش کے سائے میں جگہ ملنے والی حدیث مبارکہ ہے، تو اس میں جو پوشیدگی کی بات کی گئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو پوشیدہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو، الا یہ کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسی ضرورت بنتی ہے کہ اب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اب مثلا کسی ایسے شخص کو پہنچانا ہے کہ ڈائریکٹ وہ اس تک پہنچا نہیں سکتا، اب وہ درمیان میں کسی کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ پہنچا دے، لیکن اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے دیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ پوشیدہ صدقے کے اندر ہی آئے گا
انشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات، اگر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے پیش کرتا ہوں، یہ بھی جائز ہے، اگر ریا کی نیت نہیں ہے، واہ واہ کی نیت نہیں ہے. تمہارے لیے کہ اب یہ جو اعلان کیا یہ پوشیدہ تو نہیں کہلایا، لیکن یہ کہ ثواب اس میں بھی ملنے کا چانس تو موجود ہے. اگر یہ نیت ہے کہ اس لیے وہ اعلان کر رہا کہ ایسا شخص ہے کہ یہ اعلان کرے گا تو دوسرے ترغیب پائیں گے اس سے، دوسرے بھی دیں گے، تو دوسروں کو دلوانے کی نیت سے وہ ایسا کر رہا ہے، اور مقصود ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو انما الاعمال بالنیات،
کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی اس کے نہ ریا کاری کی تعریف اس کو پتا ہے، نہ حب جا کی تعریف اس کو پتا ہے، کوئی نہ ریا کاری نہ حب جا کا نام بھی شاید اس کو کہتے ہیں نا کہ سنا ہو نہ سنا ہو، اور وہ یوں بتاتا رہے گا میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا میں یوں کرتا میں یوں کرتا یار یوں کر دو, اور وہ اپنے نام کے ساتھ یہ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اس کا اس کو بولے یار آپ ریا, تو بولا کیا ریا کر رہی, میں بول دیا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بتانے کرنے کی کچھ بھی نہیں ہے, چتانے بتانے کی.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب یہ, لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کچھ دے گا نا بندہ چار آدمی کے سامنے تو دل میں گدگدی تو ہوگی کہ یار اپنا امپریشن پڑے گا اس پر, نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی کیفیت تو پیدا ہو سکتی ہے.
امیر اسلام کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ تھوڑی وضاحت فرما دیں گے, جس طرح اخلاص کی کیفیات افراد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں, تو کیا یہ پوشیدہ رکھنے کی کیفیات بھی مختلف ہوں گی؟ مثال کے طور پہ اب دیا ایک شخص نہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ کوئی مجھے دے گیا تھا اور اس طرح کوئی ہیلا کر لیا, دوسرے کے ہاتھ سے لے لیا اور سچ ہو جائے تو اس کو پتہ نہ چلے, یا پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے نہیں دیا, وہی آپ نے جس طرح فرمایا کہ پوشیدہ طور پر بعض اوقات وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے ہوئے وہ جوتیوں میں بعض اوقات رکھ جاتے تھے اس طرح کی, یا پاؤں کے پاس رکھ جاتے تھے, یا پھر پوشیدہ طور پر گھر میں ڈلوا دیتے تھے, تو یہ مختلف ہوں گے درجات اس طرح؟
اب یہ بزرگوں کے یہ انداز تو لکھے ہوئے, لیکن اب یہ جوتوں میں رکھ دیں گے تو وہ آدمی چونکے گا نا کہ یہ کیا ہے, یہ گھر میں بھی کوئی ڈال جائے گا تو یہ سوچے گا نا یار کہ مہمان آئے تھے, ان کا گر تو نہیں گیا, لکتا تو نہیں ہے, یہ کوئی ایسا اثر چھوڑتے ہوں گے, چٹھی لکھتے ہوئے کچھ کرتے ہوں گے, یہ فلاں کے لیے ہے, صاحب خانہ کے لیے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا انداز اختیار کرتے ہوں, اور نہ تحریر پہچانی جائے نہ آواز پہچانی جائے, نابینا کو دے دیا چلتے ہوئے, یا ابھی یہاں کوئی دینا چاہتا ہے, مثال کے فیضان مدینہ میں تو پیٹیاں رکھی ہوئی ہیں لنگر رضویہ کی, پھر دیگر چندوں کی, اگر اس نے چپ چاپ اس میں ڈال دیا تو کیا پتا کہ اس نے 10 کا نوٹ ڈالا یا 1000 کا نوٹ ڈالا ہے, ڈال دے چپ چاپ, لیکن یہ نہیں ہوتا یار, یہ دے گا اسی کے ہاتھ میں دے گا, کم از کم اس کو تو پتا چلے کہ ماں بدولت نے کچھ دیا ہے, انما الاعمال بالنیات. لیکن یہ کہ دکھاوا اور ریا اتنا نس نس میں وہ ہے کہ بس وہ مزہ نہیں آتا, جب تک کسی ایک آدھ کو پتا نہ چل جائے مزہ نہیں آتا. اللہ اخلاص نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو اس سے کہا یہ گناہ ہے تو وہ کہتا ہے یہ مولویوں نے بات نکالی ہوئی ہے, برائے مہربانی رہنمائی فرما دے.
یعنی منڈانا وہ اچھا کہتا ہے, یعنی جائز سے کہتا ہے کہ مولویوں نے بات نکالی ہے کہ داڑھی رکھو, نعوذ باللہ من ذالک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک, سارے نبیوں نے داڑھی مبارک رکھی, تو یہ بس بیچارے کو معلومات نہیں ہوگی. اس طرح کا میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا بہت پہلے, جب میں نے بیان کیا تھا داڑھی کے تعلق سے, تو ایک بوڑھا آدمی تھا, تو ہو سکتا ہے کہ زندہ نہ ہو, اللہ کرے کہ سچی توبہ مل گئی اس کو, تو اس نے مطلب دوران بیان مجھے کہا, یعنی وہ سندھی اسپیکنگ لگ رہا تھا, میں داڑھی کو کہا تھا اوئے ملا سن, تم یہ داڑھی داڑھی کر رہے ہو, صحابہ کرام پہلے داڑھی رکھتے تھے تو کافروں نے داڑھی پکڑ پکڑ کے مارنا شروع کیا, اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو ان کو منع کر دیا کہ داڑھی مت رکھو, یہ حدیث پہ میں اسے دعوے کے ساتھ جیسے کہہ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی حدیث دیکھنی نہیں ہے کہ جو اب تک 1400 سال سے کسی کو نظر نہیں آئی علماء کو, تو اس طرح میں نے خیر اس پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ سختی نہیں کی, بس میں نے اپنے پیار بھرے انداز میں جو بھی تھا اس کو لے کر پھر اپنا بیان میں وہ کر گیا. نیو کراچی کا واقعہ ہے, نارتھ کراچی کا. پھر وہ شخص مجھ سے آ کے ملا بھی, اور میں نے اچھے انداز ہی میں ملاقات کی اس سے, لیکن یہ کہ وہ بات تو دل آزار تھی, اس کی تکلیف دے تھی, سرکار پر اتنا بڑا اس نے بہتان باندھ دیا, وہ نادانی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک مجھے ٹکرا تھا ایسا, باقی یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس سے اس کی توفیق ہوئی نا کہ اس سے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, کہ جو یوں سمجھتے ہیں کہ داڑھی تو معاذ اللہ یہ مولویوں کی نہیں ہے ترکیب, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم, داڑھی بڑھاؤ مجھے پست کرو چھوٹی کرو, اور یہودیوں کی صورت مت بنو, کہیں آتش پرستوں کی صورت مت بنو. اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے, توبہ کرنی ہوگی جو ایسا کہہ رہا ہے اس کو.
میں ایک مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں شامل ہوا تھا جماعت میں, تو وہاں پہ امام صاحب نے سجدہ سہو کیا تھا, تو کیا وہ سجدہ سہو کرنا مجھ پہ بھی لازم تھا یا مجھے اپنی نماز کو دوبارہ دہرانا ہوگا؟
امام پر سجدہ سہو ہو گیا تو مقتدی کو بھی کرنا ہوگا. مقتدی جو ہے پیچھے جس کو پوری جماعت نہیں ملی تھی وہ سلام نہ پھیرے, بغیر سلام پھیرے سجدہ کرے. امام نے جو دو سجدے کیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ,
ہے مجموع مدنی مذاکرہ.